الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض اربعة اشهر واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخزي الكافرين واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله فان تبتم فهو خير لكم وان توليتم فاعلموا انكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب اليم الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين يا رب العالمين مدمزات الحمد للہ سلسلہ وار ترجمہ قرآن میں پچھلی نشست میں ہم نے سورۃ الانفال جو مدنی سورت تھی اس کا اختتام کیا اس کو مکمل کیا آج انشاءاللہ سورۃ التوبہ کا ہم آغاز کر رہے ہیں اس کے آغاز میں سورۃ توبہ کا جو تعارف ہے کچھ تمہیدی نکات وہ اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیجئے تو انشاءاللہ اس کے جو بھی مضامین ہیں اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا یہ سورۃ توبہ یہ بھی مدنی سورت ہے کل 16 رکوعوں پر یہ سورت ہے کہ جو مشتمل ہے اور تجزیے کے لحاظ سے ذرا مشکل صورت ہے یعنی وجہ یہ ہے کہ مختلف خطبات مختلف مواقع پر وہ سورۃ توبہ میں وہ نازل ہوئے ہیں اور اگر ان آیات کا کہ جو مختلف مواقع پہ خطبوں کی صورت میں نازل ہوئے ان کا صحیح پس منظر وہ معلوم نہ ہو یا ذہن میں نہ ہو تو بہرحال یہ ہے کہ پھر اس کا فہم حاصل کرنا صحیح معنوں میں وہ ناممکن ہو جاتا ہے تو اس اعتبار سے یہ تجزیے کے لحاظ سے ایک ذرا مشکل صورت ہے اس میں جو 16 رکوع ہیں اس کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہے کہ ابتدائی 5 رکوع ہیں اور اس میں بعثت خصوصی کا بیان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بعثتیں تھیں ایک بعثت خصوصی کہ جو عرب کی طرف تھے اہل عرب اور ایک آپ کی بعثت عمومی ہے کیونکہ آپ کی رسالت کائناتی ہے آفاقی ہے تمام انسانوں کی طرف آپ رحمت اللہ العالمین رسول بنا کے بھیجے گئے تو ایک تو خاص بعثت آپ کی عرب کی اہل عرب کے لیے اور ایک بعثت عمومی ہے کہ جو پوری انسانیت کی طرف ہے تو لہذا 5 رکوع ہیں کہ جو بعثت خصوصی کا بیان ہے یعنی اہل عرب کے لیے اور 11 رکوع ہیں کہ جو بعد میں آئیں گے کہ جس میں بعثت عمومی کا بیان ہے کہ جس میں عرب سے باہر نکل کر پھر آپ نے جو آپ کا آخری غزوہ تھا سلسلہ غزوات میں آپ کی زندگی کا آخری غزوہ وہ غزوہ تبوک تھا اور یہ غزوہ تبوک ہوا تھا قیصر روم سے سلطنت روما اس وقت کی جو سپر پاور تھی اور یہ عرب سے باہر کی تھی لہٰذا یہ ہے کہ اس اعتبار سے اس میں پھر 11 رکوع میں بعثت عمومی کا تذکرہ ہے کہ جو کہ آ جائے اسی طرح سے اس کی جو ابتدائی 5 رکوع ہیں اس کی مزید کچھ تقسیم ہے اس کو بھی ذہن میں تازہ کر لیجئے یعنی اس کا جو پہلا چوتھا اور 5واں رکوع ہے یعنی ابتدائی جو 5 رکوع ہیں
ان میں بھی تقسیم یہ ہے کہ پہلا، چوتھا اور پانچواں رکوع یہ سن 9 ہجری میں نازل ہو رہا ہے، یعنی حج کے موقع پر، یعنی سن 9 ہجری میں حج کے موقع پر یہ 3 رکوع ہیں، پہلا، چوتھا اور پانچواں، کے جو کہ نازل ہو رہا ہے. اور اس میں اہل عرب کے لیے آخری جو فیصلہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، یعنی ان کو رسوا کیا گیا، خاص طور پر ابتدائی جو 6 آیتیں ہیں اس میں یہ رسوائی کی کیفیت ہے، کہ جو کہ اعلان برات وہ کیا جا رہا ہے مشرکین مکہ سے اور اہل عرب سے. تو بہرحال یہ جو کہ ریشہ دوانیاں کر رہے تھے اور اسلام کو قبول نہیں کر رہے تھے، تو بہرحال یہ ہے کہ یہ پہلا، چوتھا اور پانچواں سن 9 ہجری میں حج کے موقع پر، اور اس میں اعلان برات آخری فیصلہ مشرکین مکہ کے لیے. اور پھر درمیان میں جو 2 رکوع ہیں، رکوع نمبر 2 اور 3، یہ فتح مکہ سے جسٹ پہلے ہیں کہ جو کہ نازل ہوئے. تو یہ تجزیہ اگر ذہن میں ہوگا تو پھر مفاہیم کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، ورنہ پھر مشکل ہوتی ہے. تو یہ ابتدائی 5 رکوعوں کی تقسیم ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. پھر انشاءاللہ جو رکوع نمبر 6 سے اور 16 تک یہ 11 رکوع آئیں گے، اس میں پھر غزوہ تبوک پر تبصرہ ہے کہ جو آپ کی زندگی کا آخری غزوہ تھا. پھر تفصیل انشاءاللہ غزوہ تبوک کا جو بھی پس منظر ہے وہ اسی وقت انشاءاللہ ہم سمجھ لیں گے. اچھا، یہ سورۃ التوبہ، اس کے 3 نام ہیں کہ جو کہ مشہور ہیں، یعنی ایک تو یہ سورۃ توبہ ہے، اور یہ سورۃ توبہ اس کا نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس سورت میں 3 اصحاب کی توبہ کا بیان ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قبول فرمائی، یعنی کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اور ان کے ساتھ 2 ساتھی اور تھے کہ جو غزوہ تبوک میں سستی کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکے، لیکن جب غزوہ تبوک سے آپ واپس آئے تو بالکل صحیح بات انہوں نے اپنا جو بھی عذر تھا وہ سامنے رکھ دیا، اور یہ کہ غلطی کو تسلیم کر لیا. تو پھر 50 دن کا ان کا بائیک آؤٹ ہوا، تفصیل آگے آ جائے گی. اور 50 دن کے بعد پھر اللہ کی طرف سے ان کی توبہ کا قبولیت کا اعلان ہو گیا. تو اس وجہ سے بھی اس سورت کا ایک نام وہ سورۃ التوبہ ہے کہ جو کہ بہت زیادہ مشہور بھی ہے. اسی طرح سے اس کا ایک نام جو ہے وہ براء بھی ہے، سورۃ البراء، یعنی کہ جس میں اعلان برات، اعلان بیزاری ہے کہ جو کفار مکہ سے، مشرکین مکہ سے وہ کیا گیا، اور آخری فیصلے ہیں کہ جو ان کے لیے سورت میں بیان ہو گیا. اسی طرح اس کا ایک نام المغزیہ بھی ہے، مغزل کافرین، یہ الفاظ بھی آ جائیں گے آیت نمبر 2 میں. تو مغزیہ یعنی رسوا کرنے والی سورت، کیونکہ اس میں مشرکین مکہ کو بھی، اہل کتاب کو بھی اور منافقین، تینوں کو رسوا کیا گیا سورت. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ 3 نام ہیں کہ جو کہ اس کے وہ ہمیں ملتے ہیں. تو بہرحال اس میں اہل عرب کے لیے، مشرکین مکہ کے لیے جو 4 اعلان ہیں وہ کیے گئے، یعنی ترمذی شریف کی روایت میں یہ تفصیل آتی ہے کہ مشرکین مکہ کی، جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت تمام کر دی تھی لیکن یہ ہے کہ وہ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، تو بہرحال یہ ہے کہ پھر سن 9 ہجری میں یہ ابتدائی جو رکوع ہے، یعنی 6 آیتیں، وہ نازل ہوئیں، اور اس میں پھر 4 باتوں کا اعلان ہے کہ جو کہ کر دیا گیا. پہلی بات کا اعلان مشرکین مکہ کے لیے یہ کیا گیا کہ اب وہ برہنہ طواف نہیں کریں گے، اور یہ جو حج ہے سن 9 ہجری کا، کیونکہ یہ کمبائنڈ حج تھا، مسلمانوں کی مینجمنٹ میں یہ ہوا تھا لیکن مشرکین اس میں شامل تھے، تو لہٰذا یہ ہے کہ اعلان کر دیا گیا کہ یہ برہنہ طواف نہیں کریں گے. اس سے پہلے برہنہ طواف کیا کرتے تھے خانہ کعبہ، تو منع کر دیا. اور دوسرا اعلان ساتھ میں یہ ہو گیا کہ بھائی آئندہ اب یہ حج نہیں کر سکیں گے مشرک، تو لہٰذا آئندہ سال سے یہ حج نہیں کر سکیں گے، یہ ان کا آخری حج ہے اور برہنہ طواف نہیں کریں گے. یہ پہلا اعلان ان کے لیے ہو گیا. پھر دوسرا اعلان ان مشرکین مکہ کے لیے کیا گیا کہ جن سے یا تو کوئی معاہدہ نہیں تھا مسلمانوں کا، یا معاہدہ اگر تھا تو اس کی مدت کا تعین نہیں تھا، غیر میعادی معاہدہ تھا، یعنی اس کی ڈیوریشن اور مدت متعین نہیں تھی، لہذا ان کو 4 ماہ کی مہلت دی گئی کہ 4 ماہ ان کے پاس ہیں، وہ اسلام کو اسٹڈی کر لیں اور دار اسلام میں داخل ہو جائیں، ورنہ پھر وہ قتل کیے جائیں، کیونکہ ان پر حجت تمام ہو چکی ہے اللہ کے رسول کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کون سا گروہ تھا مشرکین کا کہ جن سے یا تو معاہدہ نہیں تھا کوئی، یا معاہدہ تھا تو اس کی مدت کا تعین نہیں تھا، 4 ماہ کی مہلت ہے کہ جو کہ ان کو دی گئی. پھر تیسرا اعلان کیا گیا ان مشرکین مکہ کے لیے کہ جن سے معاہدہ تھا اور وقت کا تعین بھی تھا کہ اتنی مدت تک ان سے معاہدہ ہے، یہ میعادی معاہدہ کہلاتا ہے، لہذا وہ مشرکین جن سے میعادی معاہدہ تھا اور یہ ہے کہ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی بھی نہیں کی اور مسلمانوں کی کسی اور سے مل کر یعنی ان کے خلاف چڑھائی بھی نہیں کی، یعنی معاہدے کا پاس کیا مشرکین، تو پھر ایسے مشرکوں کو مہلت دی گئی کہ بس یہ معاہدہ کی جو مدت ہے وہ بس اس وقت تک تمہارے لیے مہلت ہے، اسلام کو اسٹڈی کر لو اور جیسی وہ مدت پوری ہوگی اسلام لے آؤ گے تو ہمارے بھائی بن جاؤ گے ورنہ پھر قتل کیے جاؤ. پھر چوتھا اعلان کیا گیا ان مشرکین کے لیے کہ جن سے میعادی معاہدہ تھا، مدت متعین تھی معاہدے کی، اور اس مدت کے دوران انہوں نے مشرکین نے یعنی خلاف ورزی بھی کی معاہدے، لہذا ان کو پھر مہلت دی گئی یعنی حرمت والے مہینے، یعنی 50 دن، یعنی 20 دن ذوالحجہ کے تھے اور 30 دن پھر محرم کے تھے، یہ 50 دن بنتے ہیں کہ ان کو مہلت ہے، 50 دن اب ان کے پاس ہے آخری، یہ اسٹڈی کر لیں اسلام کو، دار اسلام میں داخل ہو جائیں، ابھی بھی مہلت ہے، ورنہ یہ کہ پھر یہ قتل کیے جائیں گے، گردن ماری جائے گی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اس طرح سے پھر یہ 4 اعلانات ہیں کہ جو مشرکین مکہ کے لیے وہ آخری اعلان وہ کر دیے گئے. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ سورۃ الانفال جو ہم نے پچھلی دفعہ اس کی تکمیل کی ہے، اس کے ساتھ اس کا ربط اس طرح سے بن جاتا ہے سورہ توبہ کا کہ اس میں جو پہلا کوڑا برسا مشرکین مکہ پر بدر کے مقام پر، وہ غزوہ بدر جس میں زبردست فتح مسلمانوں کو ہی، مٹھی بھر مسلمانوں کی، اور 70 یعنی جہنم حاصل ہوئے کفار مکہ کے سردار بڑے بڑے، یہ پہلا کوڑا تھا. اور آخری کوڑا جو برسا ہے وہ اس سورہ توبہ میں اس کا بیان کہ وہ آخری اعلانات ہیں، اعلان بیزاری ہے، اور رسوا کیا گیا مشرکین مکہ کو عین حج کے موقع پر. اچھا یہ بھی واقعہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ یہ جو 9 ہجری کا حج ہے، ہم نے سمجھا کہ یہ کمبائنڈ حج تھا، لیکن مینجمنٹ کس کی تھی؟ وہ مسلمانوں کی تھی، ان کی زیر اہتمام یہ حج منعقد کیا گیا، حج ہوا. اب حج پر روانہ کر دیا اللہ کے رسول نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حج میں شامل نہیں تھے، آپ اس میں نہیں گئے، آپ نے امیر بنا کے بھیجا قافلے کا حج کے صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ. لہذا یہ ہے کہ ان کی عمارت میں یہ قافلہ روانہ ہو گیا، اور پیچھے پھر یہ آیتیں ہیں کہ جو کہ نازل ہوئیں سورہ توبہ کی ابتدائی 6 آیتیں. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ جو احکامات آئے ہیں مشرکین مکہ کے لیے بیزاری کے اور ان کو رسوا کرنے والے، یہ 6 آیتیں اب آپ لے کے جائیں اور وہاں حج کے موقع پر آپ ان آیتوں کو بھرے مجمع میں وہ سنائیں اور اس کا اعلان کریں. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے روانہ ہوئے، اور صدیق اکبر کیونکہ حج کے قافلے کے امیر تھے وہاں پر موجود تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ تشریف لا رہے ہیں. تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برپا کردہ وہ جو اجتماعیت تھی، اس کا جو نظم تھا جو کہ آپ نے انہیل کیا تھا اس اجتماعیت کے اندر، اور بڑی بڑی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور ایک ہجوم میں اور ایک انقلابی جماعت میں فرق یہی ہوتا ہے خاص طور پر ڈسپلن کا، کہ جو انقلابی اجتماعیت ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے، وہ ڈسپلن اور منظم ہوتی ہے، اس کے اندر ایک نظم ہوتا ہے، وہ ہیپ ہیزرڈ نہیں ہوتی. ہجوم کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی وہ کسی کے یعنی اختیار میں نہیں ہوتا، اپنی مرضی کے معاملات ہیں جو کہ ہو رہے ہوتے. تو بہرحال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت علی آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، تو جیسے وہ آئے ان سے دریافت کیا کہ امیر او مامور، کہ ایک چیز فوری کلیئر ہو جائے کہ آپ کو اب امیر بنا کے اس قافلے کا بھیجا گیا ہے، یا یہ ہے کہ آپ مامور کی حیثیت سے آئیں. لہٰذا اسی اعتبار سے اگر آپ کو اب امیر بنا کے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے تو پھر میں اپنی عمارت سے سبکدوش ہو کے اور آپ کے تحت آ جاتا ہوں، ورنہ یہ معاملہ کلیئر ہونا چاہیے. تو پھر حضرت علی نے وضاحت فرمائی کہ نہیں، امیر تو آپ ہی ہیں اس قافلے کے، لیکن بس میری ذمہ داری اللہ کے رسول نے یہ لگائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان احکامات کو، آیتوں کو میں اس حج کے موقع پر وہ سناؤں. تو پھر آپ نے یہ آیتیں جو کہ سنائی ہیں، اور ان آیتوں میں جو اعلان برات اور بیزاری اور رسوائی ہے قریش مکہ کے لیے، اگر وہ الفاظ آپ یقیناً ابھی سنیں گے اور پھر وہ ذہن لے کر جائیں کہ وہ سارے کفار مکہ وہ یہاں پر موجود تھے، کمبائنڈ حج تھا، اور یہ ہے کہ دور دراز سے بھی جو لوگ آئے ہوئے تھے حج کے لیے سب کے سامنے یہ اعلانات ہیں کہ جو کہ ہو رہے ہیں اور کس طرح سے رسوائی کا معاملہ ہے کہ جو مشرکین مکہ کے لیے اس میں وہ کیا گیا. اب آئیے آغاز کرتے ہیں. یہاں پر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ روٹین سے ہٹ کر یعنی 114 سورتیں ہیں قرآن مجید کی, ان میں سے 113 سورتوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو لکھی بھی نظر آتی ہے, یہاں آپ کو نظر نہیں آ رہی. اس کی ایک وجہ کہ جو کہ تمام ہی مفسرین نے بیان کی ہے وہ بہت سادہ سی ہے کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ہی موقوف ہے نا یہ سارا جو بھی قرآن مجید ہے کہ بھئی کہاں پہ کون سی سورت کون سی آیتیں کہاں پلیس ہونی ہے, کیونکہ قرآن نازل ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم, اور ترتیب یہ ہوا کرتی تھی کہ نزول وحی کے بعد جو بھی کاتبین وحی تھے جو وحی کو لکھا کرتے تھے ان کو آپ بلا کے اور بتاتے تھے کہ بھئی یہ وحی نازل ہوئی ہے یہ آیتیں یہ سورتیں نازل ہوئی ہیں, تو لہٰذا اس کو مقام بھی آپ بتا دیا کرتے تھے کہ بھئی اس کو اس مقام پر رکھ لو, اس سورت کو اس سورت کے بعد رکھ لو, ان آیتوں کو ان اس سورت کے ساتھ رکھ لو اندر رکھ لو. تو یہ ساری جو بھی ترتیب ہے قرآن مجید کی یہ کس کے بتانے پہ موقوف ہے؟ اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام آپ کو بتاتے تھے کہ بھئی یہ آیتیں یہ سورتیں اس مقام پر رکھنی. اور جب ایک سورت مکمل ہو جاتی تھی تو پھر جبریل علیہ السلام آ کے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پھر اگلی سورت کا آغاز کرتے تھے. تو اب اس سورت میں بسم اللہ نظر نہیں آ رہی, تو اس کا پھر جو جواب ہے جو مفسرین نے دیا ہے تمام مفسرین نے کم و بیش کہ بھئی جبریل علیہ السلام نے اس کے آغاز میں بسم اللہ پڑھی نہیں اور اللہ کے رسول نے لکھوائی نہیں. دیٹس آل. یہ ہمارے لیے بحثیت مسلمان یہی بات ہے کہ جو کہ کافی ہے, لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس میں ایک قول ملتا ہے حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ, وہ کہتے ہیں ان کی رائے ہے, ان کی رائے یہ ہے کہ کیونکہ اس صورت میں اعلان برات ہے اور اس میں غضب ہے کہ جو کہ مشرکین مکہ پر اہل کتاب پر منافقین پر بھڑکا ہے, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو یہ کلمہ ہے اس میں رحمت کا معاملہ ہے اللہ کی طرف سے, تو یہ مس میچ ہوتا ہے مضامین کے اعتبار سے, اس وجہ سے اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں. واللہ اعلم, یہ ایک رائے ہے, لیکن اصل بات کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی نہیں تو اس وجہ سے یہاں پر یہ بسم اللہ نظر نہیں آیا. اچھا, اب اس کا قاعدہ کیا ہے یعنی بسم اللہ آغاز میں کب پڑھنی ہے کب نہیں پڑھنی ہے, تو اس کا قاعدہ بھی فقہا نے بیان کیا کہ اگر کوئی قاری تلاوت کر رہا ہے مسلمان تلاوت کر رہا ہے شروع سے یعنی کوئی تلاوت میں سورہ انفال کا اس نے تلاوت کی اور پھر ساتھ ہی سورہ توبہ بھی آگے کنٹینیو کر رہا ہے تو لہٰذا یہ کہ پھر بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی. لیکن یہ ہے کہ سورہ انفال جیسے کہ ہم نے ختم کی پچھلے ہفتے, اب ایک ہفتہ منقطع ہونے کے بعد فصل آنے کے بعد اب دوبارہ سے آج ہم نے تلاوت کی ہے, تو آغاز میں فقہ کہتے ہیں کہ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ پڑھی جائے گی, کیونکہ تلاوت کے یہ آداب ہیں کہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں, تعوذ اور تسمیہ سے تلاوت کا آغاز ہوگا کہ جب نئے سرے سے تلاوت کی جائے. تو اگر تو کنٹینیوس تلاوت کی جا رہی ہے سورہ انفال کے بعد ملائی جا رہی ہے سورہ توبہ, تو پھر بسم اللہ نہیں پڑھی جائے, لیکن جب نئے سرے سے آغاز کریں گے کبھی تو پھر یہ کہ بسم اللہ سورہ توبہ کے شروع میں وہ پڑھی جائے. تو یہ کچھ تمیدی نکات ہیں کہ جو کہ بیان ہو گئے. اب انشاءاللہ ترجمہ اور مختصر تشریح ہم ان 6 آیات کی وہ کر لیتے ہیں. ذہن میں رکھیا گیا کہ یہ 9 ہجری کا حج کمبائنڈ حج, مشرکین بھی اس میں موجود ہیں اور ان پر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے حکم پر یہ آیتے ہیں کہ جو کہ تلاوت کر رہے ہیں اور اس میں اعلان بیزاری ہے اور رسوائی کا معاملہ ہے. فرمایا براءت من اللہ ورسول, اعلان برات ہے بیزاری ہے اللہ کی طرف سے اس کے رسول کی طرف سے. الذین عاہدتم من المشرکین, ان مشرکوں کے لیے کہ جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے, یعنی اے مسلمانوں ان سے کہ جن سے تمہارا معاہدہ ہے, لہذا یہ ہے کہ ان سے اعلان برات ہے, اور یہ کہ یہ وہ گروہ ہے کہ جس سے یا تو معاہدہ نہیں تھا یا معاہدہ تھا تو غیر میعادی تھا اس کی مدت متعین نہیں تھی. ان کو کتنا عرصہ دیا گیا اسٹڈی کرنے کا؟ فسیحوا فی الارض, پس وہ زمین میں چل پھر لیں کتنے مہینے؟ اربعۃ اشہر, 4 مہینے. 4 مہینے کی ان کو مہلت ہے اسلام کی سٹڈی کریں اور دار اسلام میں داخل ہو جائیں، مسلم ہو جائیں، تو ہم بھائی بھائی ہو جائیں گے، سارے رائٹس ملیں گے، ورنہ پھر گردن ماری جائے گی۔ اور فرمایا کہ وَعْلَمُوا، اور جان رکھو، کہ انکم غیر معجز اللہ، کہ بے شک تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں۔ یعنی تم جتنے داؤ پیج اختیار کر لو تم اسلام کو نہیں دبا سکتے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو کتنا ناگوار گزرے، اللہ اپنے نور یعنی دین کا اتمام کر کے رہے گا، اس کی تکمیل ہوگی۔ بہرحال اللہ کے اپنے منصوبے ہیں، اپنی پلاننگ ہے، اور اس دوران وہ کھرے اور کھوٹے کی تمیز کرنے کے لیے آزمائشوں کی بھٹیوں سے مسلمانوں کو گزارتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں پھر ہمیں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے اہل ایمان کو، واقعتاً آزمائش کی گھڑیوں میں، جس طرح سے وہ شعر ہے نا کہ تو ہاتھ میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دنوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر۔ یعنی آپ سمندر کے کنارے ہیں اور ریت کو آپ نے مٹھی میں بھرا اور کسی شیشے پر مارا تو وہ ریت شیشے کا کچھ نہیں بگاڑے گا، لیکن تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب اسی ریت کو آپ آگ پر تپا کے اس کو گولا بنائیں، مضبوط گولا، پھر ماریں تو پھر وہ شیشہ چکنا چور ہو جائے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ پھر یہ یعنی باطل کے مقابلے میں کھڑا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، وان اللہ مغزل کافری، اور یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسوا کرنے والا ہے کافروں۔ یہ دیکھیے آپ، یہ وہ الفاظ ہیں، یعنی اعلان برات بھی ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ غیر معجز اللہ، تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یعنی بظاہر تو کبھی کافر ہیں کہ جو کہ بڑے نمود و نمائش میں نظر آتے ہیں، لیکن اصل ان کا جو اینڈ ہے وہ اصل میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرنے والا۔ اب فرمایا جا رہا ہے وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور اعلان ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، ورسول ہی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ، لوگوں کے لیے۔ اب یہ حج کے موقع پر دور دراز سے لوگ آئے ہوئے، اور اس زمانے میں کوئی میسج اگر زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہوتا تھا تو حج کا موقع تھا کہ جو کہ اس اعتبار سے بڑا اہم تھا، کیونکہ دور دراز سے لوگ آئے ہوئے تھے، اور وہاں پر اعلان کر دیا جائے تو پھر یہ ہے کہ وہ واپس جا کے اپنے اپنے علاقوں میں، وہ میسج ہے کہ جو عام ہو جانا بڑا آسان تھا، وہ سیٹلائٹ کا دور نہیں تھا، تو میسج یعنی زیادہ دور تک پہنچانے کے لیے پھر یہ حج کا موقع تھا جو بڑا اہم تھا۔ تو پھر اعلان ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے لیے، کس دن؟ یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن۔ اب دیکھیں یہاں حج اکبر کا ذکر آیا ہے تو ایک جو غلط فہمی ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے اور بچپن سے ہمیں ہمارے کانوں میں یہ بات ڈالی بھی گئی جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور تمام ہی مفسرین نے اس کی اصلاح ہے کہ جو کہ کی ہے اپنے تفاسیر میں، کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی حج اکبر کون سا حج ہے کہ جو کس دن ہو؟ وہ جمعے کے دن آئے تو وہ حج اکبر ہے، کوئی دلیل نہیں اس کی، یعنی سروپا بے سروپا بات۔ دیکھیے حج اصغر یعنی چھوٹا حج، حج اصغر وہ کس کو کہا جاتا ہے؟ عمرے کو۔ اس کے مقابلے میں حج اکبر وہ کہلاتا ہے جو بھی حج ہے، چاہے وہ کسی بھی دن آئے، پیر کے دن آئے، منگل کے دن آئے، جمعے کے دن آئے، وہ حج ہے تو وہ حج اکبر ہے، اور عمرہ ہے تو وہ کیا ہے؟ حج اصغر ہے۔ تو یہ کلیئرٹی ہے کہ جو ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ یوم الحج الاکبر یعنی حج اکبر کے دن مطلب کیا ہے؟ حج ہے کہ جو کہ منعقد ہو رہا ہے سن 9 ہجری کا، اعلان ہو رہا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے لیے کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسول، کہ اللہ اعلان برات کرتا ہے مشرکین سے اور اس کا رسول بھی اعلان برات کرتا ہے۔ یہ ہے اصل میں رسوائی کی جو کہ بھرے مجمع میں ہو رہی ہے مشرکین مکہ کی، کہ جنہوں نے ستایا، ایزا دیا اللہ کے رسول کو، اہل ایمان۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اب دیکھیں یہ شان ہے، خوبصورتی ہے دین اسلام کی، کہ جو بھی مخالفین ہیں، دشمن ہیں اسلام کے، تو یہ نہیں ہے کہ دشمنی نکالنے کے لیے بس جو ہے وہ ٹوٹ پڑا جائے دشمن پر، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ یہ حسن ہے دین اسلام کا کہ اب بھی کہا جا رہا ہے کہ اب بھی تمہارے پاس موقع ہے، اسلام کو سٹڈی کر لو، فَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے کیا ہوگا؟ یہ بہتر ہوگا. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، لیکن اگر تم نے روگردانی کی، اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پہ قائم رہے، اسلام کے خلاف ریشہ دوانیاں کرتے رہے، تو انکم غیر معجز اللہ، تو بے شک تم اللہ کو تو عاجز کرنے والے نہیں. کیا تم اللہ کے مقابلے پر آؤ گے؟ کیا تم اللہ کو ہرانے کی تدبیریں کرو گے؟ تو ومکروا ومکر اللہ، تو پھر وہ بھی چالے چلتے ہیں اور اللہ بھی اپنی خفیہ تدبیر کرتا ہے، اور اللہ کی جو بھی خفیہ تدبیر ہے وہ سب سے بڑی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ موقع تمہارے لیے ابھی ہے، ورنہ تمہاری جو حرکتیں رہی ہیں، تم نے 12-13 سال اللہ کے رسول اور صحابہ کرام پر جو اذیتیں دی ہیں، کس طرح سے خباب بن الارض کو یعنی انگاروں پر لٹا کر ان کی کھال کٹی، چربی پگھلے تو انگارے ٹھنڈے ہوئے، کس طرح حضرت یاسر کو ان کے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں 4 مختلف اونٹوں پر باندھ کے مختلف سمتوں میں دوڑا دیا گیا، لاش کے پرخ سے اڑا دیے انہوں نے پورے آل یاسر خاندان کے سامنے. آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پورے خاندان کے سامنے شرمگاہ پر نیزہ مار کر ابو جہل بدبخت جو ہے وہ شہید کرتا ہے. تو لہذا یہ ظلم و ستم، کس طرح سے امیہ بن خلف حضرت بلال کو صحرا کی تپتی ہوئی ریت پر ننگی پیٹ لٹا کر بھاری پتھر رکھ کر جو کوڑے برساتا تھا، اور برسا برسا کے تھک رہا ہے لیکن وہ احد ان احد کہتے نہیں تھک رہا. یہ وہ ظلم و ستم ہے کہ جو ان بدبختوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر جو ہے وہ توڑا تھا. لیکن دین اسلام کی خوبی یہ ہے کہ انہیں پھر موقع دیا جا رہا ہے کہ اب بھی تمہارے پاس موقع ہے، توبہ کر لو، تمہارے لیے بہتری. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، لیکن اگر تم نے رخ گردانی کی، رخ پھیرا، فَاعْلَمُوا، تو جان رکھنا کہ انکم غیر معجز اللہ، کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، پس نبی آپ بشارت دیجئے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کفر کیا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی بڑا طنزیہ انداز ہے، موکنگ اسٹائل ہے، کہ یہ بشارت تو دی جاتی کسی اچھی بات کی، کبھی بشارت ہو تمہارے رزق میں اضافہ ہو گیا، تمہیں بشارت ہو تمہیں اعلیٰ مقام دے دیا گیا، یہ تو اچھی بات کی کوئی بشارت دی جاتی، لیکن یہاں طنزیہ انداز ہے، انہیں بشارت دیجئے کس کی؟ دردناک عذاب. اب اس کے بعد دوسرا جو گروہ ہے اس کے لیے بات آ رہی ہے، الا الذین عاہدتم من المشرکین. اب یہ وہ گروہ ہے کہ جن سے میعادی معاہدہ تھا، وقت متعین تھا معاہدے کا، اور انہوں نے مشرکین نے پھر معاہدے کی پاسداری بھی کی، معاہدے کو توڑا نہیں. تو لہذا فرمایا گیا الا الذین عاہدتم من المشرکین، سوائے ان لوگوں کے، ان مشرکین سے کہ جنہوں نے اے مسلمانوں تم سے یعنی تم نے ان سے معاہدہ کیا، تم لم ينقصوكم شيئا، لیکن انہوں نے اس میں کوئی کمی نہیں کی، یعنی معاہدے کی پاسداری کی، کوئی اس میں خلاف ورزی نہیں کی. ولم يظاهروا عليكم احدا، اور کسی کے ساتھ یعنی کسی تمہارے دشمن کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف کوئی چڑھائی بھی نہیں کی، کوئی کاروائی بھی نہیں کی. فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم، پس تم ان کو مہلت دو معاہدے کی تکمیل تک، یعنی جب تک یہ معاہدہ میعادی ہے اور طے ہو چکا کہ بھئی اس ڈیٹ تک جو ہے یہ معاہدہ ہے، تو بس اس تک ان کو مہلت دو، یہ اسٹڈی کریں، دار اسلام میں داخل ہو جائیں تو ان کے لیے بھلائی ہے، ورنہ پھر ان کی گردنیں ماری جائیں. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی گزاروں کو پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ تقوی کی دولت ہمیں نصیب فرمائے. فاذا انسلخ الاشہر الحرم، اب تیسرا گروہ آ رہا ہے، وہ کہ جن سے معاہدہ تھا، میعادی معاہدہ تھا، وقت کا تعین تھا، لیکن انہوں نے خلاف ورزی کی معاہدے کی، تو ان کو اب 50 دن کا کی مہلت دی جا رہی ہے. اشہر الحرم یعنی حرمت والے مہینوں میں 20 دن ذوالحجہ کے بچے تھے اور 30 دن پھر محرم کے بچے تھے، یہ 50 دن ان کو مہلت. فرمایا جا رہا ہے کہ فیضن سلخ الاشہر الحرم، پس جب یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں، فقتل المشرکین، تو اے مسلمانوں پھر ان مشرکین کو قتل کرو، حیف وجدتموہم، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، وخذوہم، اور انہیں پکڑو، واحصروہم، ان کو گھیرے میں لو، ان کا احاطہ کرو، گھیر لو ان کو، وقعدوا لہم کل مرصد، اور ہر گھات کی جگہ پر بیٹھو ان کو مارنے کے لیے. اب دیکھیں یہ ہے وہ انقلابی آیات، یہ ہے وہ سختی کی جو کہ قرآن مجید کی ان آیتوں میں ہے، اور یہی وہ سختی ہے ان آیتوں کی کہ جو کہ آج مملکت خداداد پاکستان کے جو سو کالڈ مسلم حکمران ہیں ان کو یہ ہضم نہیں ہو، اور ہمارے بچوں کے سلیبس سے جو کہ پہلے یہ سورہ توبہ اس میں شامل تھی کھرس کے جو ہے وہ سلیبس سے نکالتے. تو بہرحال یہ وہ جرم ہے کہ جو کہ ہم نے کیے ہیں. کس کو راضی کرنے کے لیے؟ دشمنوں کو راضی کرنے کے لیے کہ جو کہ ہمارے اس وقت آقا بنے بیٹھے ہیں ان کی طرف سے جب یہ باتیں آئیں کہ بھائی یہ تو بڑی سخت آیتیں ہیں, بچوں کو تم پڑھا رہے ہو تو ان کا ذہن جو ہے وہ ہمارے خلاف ہو جائے گا, تو لہذا نکالو اس کو. نکال دی. بہرحال قرآن سے تو نہیں نکال سکتے. یہ ہے اصل میں وہ سخت بات کہ جو کہ اچھا لازم آتا ہے. اب کہا جائے کہ بھائی اتنی سختی دین اسلام میں تو کیا کیا جائے گا؟ یعنی وہ لوگ کہ جن پر حجت تمام کر دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, وہ لوگ کہ جنہوں نے کوئی موقع ضائع نہیں کیا اللہ کے رسول اور اہل ایمان کو اذیت دینے کا, کوئی موقع ضائع نہیں, اور ہر ہر طرح کے ہتھکنڈے استعمال کیے, ان پر قول و فعل سے حجت تمام کر دی گئی, اس کے باوجود پھر یہ جنگ پر آئے ہیں, خود نکل کے مقابلے پر آ گئے ہیں. تو لہٰذا اب کیا گلدستے پیش کیے جائیں گے؟ یعنی جو جنگ کے لیے آ گیا ہے باہر نکل کر, تو کیا جنگ میں گلدستے پیش کیے جاتے ہیں اپنے مخالفین کے لیے؟ انہیں مارا ہی جاتا ہے. تو یہ سب باتیں ہیں کہ جو کہ بہرحال آئی ہیں, اور یہ وہ انداز ہے دین اسلام کا. دین اسلام کو خون خرابہ کرنے نہیں آیا. دین اسلام ایک نظریاتی دین ہے, اللہ کی زمین ہے, اس پر اللہ کے احکامات کا نفاذ ہونا چاہیے, یہ اصولی بات ہے. اور اس بات میں اگر کوئی رکاوٹ ڈالے گا اسے سمجھایا جائے گا. ابھی وہ حسن آگے مزید آ رہا ہے, وہ بھی آیتیں بھی آگے آ جائیں گے. لیکن اگر جو ہر دھرمی دکھائے گا پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد نانا پر کلام نرم و نازک بے اثر, تو لہٰذا جو لاتوں کو بھوت ہیں پھر وہ باتوں سے نہیں مانتے, تو پھر یہ کہ یہ انداز ہے کہ جو کہ پھر اختیار کیا جائے گا. تو فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں قتل کرو مشرکین کو, حیث وجدتموہم کہ جہاں کہیں تم انہیں پاؤ, وخذوہم انہیں پکڑو, واحصروہم ان کا گھیراؤ کرو, وقعدوا لہم کل مرصد ہر گھات کی جگہ لگا کر ان کے لیے بیٹھو. فإن تابوا پھر دیکھیں یہ حسن آ گیا, پس اگر یہ توبہ کر لیں. توبہ سے مراد کیا ہے؟ کہ اسلام کو اسٹڈی کر کے دار اسلام میں داخل ہو جائیں, اپنی غلطی تسلیم کر لیں, شرک کو چھوڑ دیں, کفر کو چھوڑ دیں. واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کریں, واتوا الزکاۃ اور زکات جو ہے وہ ادا کریں, تو فخلوا سبیلہم تو پھر ان کا جو بھی راستہ ہے وہ چھوڑ دیں. یعنی اب اسلام قبول کرنے کی جو علامت بنیادی ہوا کرتی ہے وہ تین باتیں ہیں. نمبر ایک وہ ایمان لائیں, اور اس کے بعد وہ نماز قائم کریں اور زکات ادا کریں, یہ تین بنیادی باتیں. باقی پھر یہ ہے کہ تفصیلات وہ پھر آگے جا کے مزید ہیں کہ فلاں فلاں احکامات پر بھی عمل کرنا ہوگا, لیکن یہ تین بنیادی باتیں. اگر ان میں سے کوئی بھی مس ہو جائے تو پھر اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں. یہ وجہ ہے آپ یاد کریں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد خلافت راشدہ کا دور آتا ہے, اور خلیفہ اول ہیں صدیق اکبر, آپ کا دور خلافت ہے رضی اللہ تعالیٰ, اور کچھ لوگ ہیں کہ جو زکات دینے سے انکار کر دیتے ہیں, تو صدیق اکبر کیا بیان کرتے ہیں کہ میں ان سے جنگ کروں گا, اور اگر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کی رسی پر بھی زکات نکالتے تھے اور صرف اس پر اب یہ زکات سے منع کریں گے, تو میں اس زکات کے لیے بھی ان سے جنگ کروں گا لینے کے لیے. تو بعض مسلمان ساتھی آئے, انہوں نے کہا کہ یہ تو مسلمان ہیں زکات نہیں دینا چاہتے, تو اس بنیاد پر کیا آپ ان کو قتل کریں گے, جنگ کریں گے ان کے لیے؟ تو پھر آپ نے اپنی دلیل کے لیے یہ آیت ہے کہ جو کہ پیش کی, یہی والی آیت کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ, تین بنیادی باتیں ہیں, ایمان لانے کے بعد نماز قائم کرنا اور زکات کی ادائیگی. ان میں سے کوئی مس ہوگا تو پھر ایمان معتبر نہیں. یہ تو آج ہماری دیدہ دلیری ہے معذرت کے ساتھ کہ ہم خاص طور پر فجر کی نماز میں بالکل جو ہے وہ ہمارے چھوٹ ہے, کہ پتہ نہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ فجر کی نماز ہم پر فرض بھی ہے کہ نہیں. یعنی مہینوں مہینوں فجر چھوٹی جا رہی, لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود ہم کیا ہیں, پکے مسلمان ہیں. ورنہ تو یہ کیفیت جو ہے وہ ایک مسلمان کے لیے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ مسلمان کہلائے اور نمازیں جو ہے وہ اس سے وہ غافل رہے اور اس میں غائب رہے. اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہماری حفاظت کرتا ہے. تو فرمایا کہ پس وہ نماز قائم کریں اور زکات ادا کریں, تو پھر فخلوا سبیلہم ان کا راستہ چھوڑ دیں. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. پھر مزید دیکھیے خوبصورتی دین اسلام کی, یعنی دشمنی میں ایک تو ہے نا پاگل ہو جانا، ہر طرح سے بس اذیتیں دے دینا، نہیں۔ دین اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ معاہدہ اگر کسی کفار سے ہوا ہوا ہے تو معاہدے کی پاسداری کرو، اگر کسی وجہ سے معاہدہ ختم کرنا پڑ جائے علل اعلان معاہدے کو ان کی طرف بھی مارو، برابری کی بنیاد پر ان کی طرف کر دو، اور علل اعلان، یہ نہیں ہے کہ بس یعنی باہر باہر معاہدہ چل رہا ہے اور اندر خانے جنگ بھی چھڑ گئے، نہیں، اس کی تو ممانعت ہم نے پہلے پڑھ لی۔ اور بہرحال یہ ہے کہ پھر یہاں پر یہ بھی بات آ رہی ہے کہ یعنی وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر ان مشرکین میں سے کوئی اے نبی آپ سے پناہ مانگے، یعنی یہ ہے کہ اب جنگ کے دوران اگر کوئی آ جائے آپ سے پناہ مانگنے کے لیے کہ بھائی مجھے مہلت دو، میں ذرا اسٹڈی کر لوں دین اسلام کے لیے، تو اب حکم دیا جا رہا ہے فَأَجِرْهُ، پس اے نبی آپ اس کو پناہ دیجیے، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، اس کو سن کر اس کو مہلت دو کہ وہ اسٹڈی کرے، کلام سنے، احکامات سنے، دل کو تسلی ہو، پھر کوئی وہ فیصلہ کرے۔ اور پھر یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ گن پوائنٹ پر یہ تلوار نکال کے جو ہے وہ اس کو مہلت دی گئی ہے کہ بس اسٹڈی کرو اور ابھی ایمان لے کر آؤ، نہیں، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، ثم ابلغ ما منع، اور پھر اسے پہنچاؤ اس کی امن کی جگہ، یہ نہیں ہے کہ بند کمرے میں اس کو کہا جا رہا ہے اسٹڈی، نہیں، اس کی امن کی جگہ اس کے علاقے میں پہنچاؤ اور وہ اچھی طرح اسٹڈی کرے اور اپنے ول سے اسلام قبول کرے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ جانتے نہیں۔ تو یہ ہے اصل میں اسلام کی خوبی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً ہمیں دین اسلام اور اللہ کے اس کلام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور آج اس کلام سے دوری کے نتائج ہیں کہ جو کہ پوری امت مسلمہ پورے گلوب پر اس وقت رسوائی کا شکار، دشمن ہے کہ جو کہ غلبہ اس کا نظر آتا ہے، دندناتے پھر رہے ہیں، اور جو ان کے مٹانے والے ہیں وہ غفلت کا شکار ہیں، وہ قرآن سے دور ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں واقعتاً رجوع الی القرآن کی توفیق دے اور واقعتاً اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔